الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہر معاملے میں خدا نے یا تو انسانوں کی رہنمائی وحی کے ذریعے فرمائی اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی اجازت دی تاکہ لوگ بدلتے زمانے کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ رشتوں کے بدلنے کے ساتھ کسی رشتہ دار سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہر طرح سے رہنمائی کی اجازت دی اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسانوں کو صحیح رہنمائی سے محروم نہیں فرمایا اور اس نے وعدہ کیا جب وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج رہا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى لوگو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات پہنچیں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جس نے میری باتوں کو مانا اور پیروی کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہوا چنانچہ اللہ انسانوں تک حکم پہنچاتا ہے اور اس میں اتنی زیادہ اللہ کو اہتمام ہے اس چیز کا کہ انسان کہیں ہدایت سے جو اللہ کو انسٹرکشنز پسند ہیں اس سے محروم نہ رہ جائے. آپ غور کریں پہلا قتل اس دنیا میں ہوا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا تو اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کوئی انسان مر جائے تو اس کی لاش کو کیا کرتے ہیں. کیف سواری کیف یواری سوعت اخی اپنے بھائی کی لاش کو وہ کیسے چھپائے. فبعث اللہ غرابا اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور پھر اس نے زمین کھودی اور اس میں رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. اللہ نے کوے کے ذریعے قاتل انسان کی رہنمائی کی کہ آئندہ کائنات میں جب بھی کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کو دفن کرنا ہے. اللہ دونوں جہانوں میں اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے, اس لیے صحیح عبدیت اور بندگی یہ ہے کہ دونوں جہانوں کے متعلق اللہ کی ہدایت پر اعتبار کیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے. ایک جہان جہاں پر ہماری آپ کی تدبیریں چلتی ہیں, نکاح کیسے کرنا ہے, تدفین کیسے ہونی ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے, اللہ اس طرح بھی ہدایت دیتا ہے اور اللہ اس طرح بھی ہدایت دیتا ہے کہ آدمی کہیں پھنس جاتا ہے, قرض ہے, لین دین ہے, پیسہ کم ہے, پروجیکٹ بڑا ہے, تو اس موقع پہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ بری طرح پھنس گیا ہوں, رہنمائی فرما. تو خدا پر توکل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس تاریک رات کو بھی اللہ سحر میں تبدیل فرما دیتا ہے، اپنے بندوں کے کام آتا ہے۔ بیٹیوں کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، ان عورتوں سے پوچھو خدا کہاں کہاں سے رشتے کہاں کہاں جوڑ دیتا ہے، تو یہ جہان عالم اسباب کا ہو یا اسباب کا نہیں بھروسے کا ہو، اللہ اس میں بھی رہنمائی فرماتا ہے اور ہر دن لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے کل یوم ہو فی شان، اور لوگوں اللہ کو تو ہر دن نیا کام ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی حادثات دنیا میں ہوتے ہیں خدا اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اور خدا بندوں کو سکھاتا ہے، ہدایات دیتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کو جو ہدایات اللہ نے دی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کو کہا کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات تمہیں دی ہے، اس تورات میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ زندگی کی جو مشکلات گھیر لیں اور اندھیرا چھا جائے اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، مثلاً وہی کہ بھائی کی لاش کو کیا کرنا ہے، تو اللہ نے کہا اس تورات میں نور ہے، یہ نور تمہاری زندگی میں تاریکیوں میں اجالا کرے گا۔ اور فرمایا ہم نے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور لوگو یہودیوں اگر تم نے ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہوں گے۔ تو اللہ نے یہودیوں کے لیے یہ سخت حکم نازل فرمایا کہ جو خدا کے قانون کے مطابق فیصلے اپنی مملکت میں نہیں کریں گے وہ کافر ہوں گے۔ یہ آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، ہمارے متعلق نہیں ہوئی۔ خارجی ذہنیت کے لوگ، لوگوں کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ، لوگوں کو قتل کے درپے کرنے والے لوگ یہودیوں کے اس حکم کو مسلمانوں پر لگاتے ہیں، جو صاف اور کھلی ہوئی زیادتی۔ عیسائیوں کا دور آیا اور عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہوئیں، آپ کی اس کشمیر میں عیسائیت ایک عرصے تک نافذ رہی اور یہاں عیسائیوں کی یعنی انجیل کی حکمرانی چلتی تھی، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو من لم يحکم بما انزل اللہ، جو انجیل کے متعلق انجیل کی اتری ہوئی ہدایات کے پہ عمل نہیں کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ بڑا ظلم کریں گے، کافر نہیں فرمایا۔ ان آیات کو دیکھ لیجئے گا، ہمیں ظالم کہا گیا یا انہیں، لیکن اللہ نے پھر تیسرا حکم نازل کیا اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے، اور لوگوں اگر تم اپنے فیصلے خدا کی کتاب کے متعلق نہیں کرو گے تو تم یقیناً ظلم کرنے والے بنو گے، یہ یقیناً ظلم ہو جائے گا۔ اللہ نے جو کچھ قرآن کو نازل کیا ہے، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح، اس کو نافذ کر کے بتا دیا کہ اللہ کے احکامات کسی بھی سلسلے میں کیا ہے۔ اس لیے یہ تمہید میں بات عرض کی گئی کہ ہم اور آپ، بڑا عہدہ یا چھوٹا عہدہ، ہم سب بندگی میں ہیں، ہم سب عبدیت میں ہیں، ہم سب اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل لہ قانتون، اس کائنات کی ایک ایک چیز میرے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لوگو اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دو چیزوں کو باہمی طور پر ملاتی ہو، جیسے کوئی آدمی شہد اور دودھ کو ملا دے، جیسے کوئی آدمی انڈوں کو اور دودھ کو ملا دے، اتنی پاکیزہ غذائیں یہ اللہ نے کہا اس کائنات میں کوئی ایسی ہماری مخلوق نہیں ہے جو دو بہت اچھی چیزوں کو ملا کر میری تعریف نہ کرتی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ, وہ تسبیح بھی کرتی ہے, وَبِحَمْدِهِ, اور اللہ کی تعریف بھی کرتی ہے. تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ سبح عربی زبان میں کہتے ہیں نہانا, سوئمنگ کرنا, اس میں انسان اپنے جسم کو صاف کر لیتا ہے, میل کچیل دور ہو جاتی ہے. اور حمد عربی زبان میں سجانا, سجنا, سنورنا. تو اللہ نے کہا وہ میرے متعلق جو جھوٹ لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں اس سے میری ذات کو ایک طرح سے پاک کرتے ہیں, ایک طرح سے, اور جو میری حقیقی صفات ہیں وہ بیان کرتے ہیں. کوئی میری مخلوق میں ایسا نہیں جو بیک وقت دو بہترین چیزوں کو جمانا کرتا ہو, ایک تسبیح اور ایک تحمید. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک طویل حدیث میں کہ پھر اس وقت جب قحط پڑ جائے تم اللہ کو یاد کرنا, سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ کی تسبیح اور حمد ملا کے. اور پھر فرمایا فرشتے بھی اللہ کی جب تسبیح اور تحمید ملاتے ہیں جب انہوں نے اللہ کی تعریف کرنی ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں ملا دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, لوگوں کائنات کی ہر چیز میری تسبیح بھی بیان کرتی ہے اور اس کے ساتھ حمد کو بھی ملاتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں بیٹھتے تھے, ایک جگہ آیا ہے کہ جمعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے ہم لوگ جمع ہو جاتے تھے, اور کھانے کی جب لایا جاتا تھا اس کی تسبیح ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے کہ کھانا بھی بولتا ہے. آگے فرمایا قرآن میں وَلَا قِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَمْ, لیکن لوگوں تم اس کی تسبیح سن نہیں سکتے, کان بند ہے. گناہ کم کرے تو کان کھلے نا, آنکھیں بند ہیں, پہچان نہیں پاتا, دل کا آئینہ صاف ہو تو جو انوار و تجلیات ملائے اعلی سے نازل ہوتی ہیں ان کی نورانیت کو, عکس کو دل کے آئینے میں دیکھے. دل عالم امر میں سے ہے, عالم خلق میں نہیں ہے, اور بدترین چیز ہے عالم امر کی کسی چیز کو خراب کرنا. یہ ایسی چیز ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتی. یاد رکھو اس کائنات میں عالم امر کا, روحانیت کا, اللہ کے انوار و تجلیات کو قبول کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دل ہے, اور دل کا سب سے بڑا مرض جس ایسا کوئی مرض نہیں ہے وہ دل کا اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جانا. بس جس شخص کا دل اللہ کے علاوہ بیوی کی محبت میں, بچوں کی محبت میں, مال کی محبت میں, یہ تو جائز چیزیں ہیں بابا, ناجائز چیزوں میں دل کی محبت کسی لڑکی سے ہو گئی, اور دل کی محبت کسی لڑکے سے ہو گئی, اور دل کی محبت حرام چیزوں سے ہو گئی کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا, سب سے بڑی بربادی اس نے اپنے دل کی کر دی. یہ دل عالم امر میں سے ہے, اور کائنات میں سب سے بڑا مرض روحانیت کی دنیا میں صوفیہ جس پہ نہایت زور دیتے ہیں وہ دل کا اللہ کے علاوہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جانا. قرآن سے محبت, اللہ ہی سے محبت, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہی سے محبت, اپنے مشائخ جو واقعی مشائخ اس درجے کے ہوں ان سے محبت اللہ ہی سے محبت, خلق خدا پر مہربانی یہ اللہ ہی کی محبت ہے, اللہ کی باتوں کو بیان کرنا یہ اسی کی محبت ہے. یہ محبتیں پازیٹیو سائیڈ کی ہیں, لیکن نیگیٹو سائیڈ اس کی آ جائے گی دل میں جب تک اپنے آپ کو غیر کی محبت سے آزاد نہیں کرتا, یہ غلام ہے. اور جو اس کا محبوب ہے وہ اس غلام کو جب چاہے بیچ دے، جتنے میں چاہے بیچ دے، کہ ماں کو قتل کراؤ ماں کو قتل کرائے، کہ دکان بیچ دو دکان بیچ دے، دل اس کی محبت میں فنا ہے نا. اس لیے جب دل اللہ کی محبت میں فنا ہوتا ہے تو پھر بندے پر حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے اللہ تیرا حکم، اللہ جو آپ نے فرمایا ہے. اس سے دل کا اجالا ہوتا ہے، دل اجلتا ہے، خدا کے انوار اور تجلیات اس دل پہ پڑتی ہیں. وہ اس دل میں اللہ فرماتے ہیں من یؤمن باللہ، اور لوگوں جو اللہ پر ایمان اس درجے کا رکھے، اللہ پہ ایمان اس درجے تک پہنچا دے کہ اس کا دل اللہ کے علاوہ کسی کی محبت میں گرفتار نہ ہو، یہد قلبہ، اگر ایمان اس درجے تک پہنچ جائے ہم اس کے دل کو خود رہنمائی دیتے ہیں، خود گائیڈ کرتے ہیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ وہ مقام ہے جس پہ پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس پر پہنچنے والے کو بشارت دی تھی کہ جب تمہارا دل یعنی اس طرح ہو جائے تو فرمایا استفت قلبی، اپنے دل سے پوچھ لیا کر، ولو افتاک الناس، مفتی کچھ بھی فتویٰ دیں اس وقت تیرا دل خود مفتی، کیونکہ اللہ کا نور آئے گا نا وہ رہنمائی کا. اللہ راہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو، وہ کبھی بھی رہنمائی سے محروم نہیں کرتا. مدینہ منورہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچی، امام بحقی اور عبد الرزاق رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کہیں تفصیل کہیں اجمال، کہ میرے مومنین یہاں ایک عورت ہے جس کے ہاں بہت سے ایسے مرد جاتے ہیں جو پہچانے ہوئے نہیں ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے کل میرے پاس لے آؤ. اس عورت وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور پولیس والے گئے اور ان کا عجیب امیر المومنین، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ کو یاد فرماتے ہیں، وہ سہم گئی اور اس پہ شدید خوف طاری ہو گیا، یا تو اس وجہ سے کہ جو کچھ بھی ہوگا معاملہ اس کا، اور یا اس وجہ سے کہ لوگ ڈرتے تھے امیر المومنین سے، بہت زیادہ روب دبدبا حکومت کے اثرات، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی. اس سے کہا مالیہ والے امیر المومنین، میرا امیر المومنین سے کیا کام ہے، مالیہ ولہو، مجھے کیوں یاد فرماتے ہیں. وہ کانپنے لگی، اس سے چادر اوڑھی اور چل پڑی. تھوڑا سا اس گلی میں گئی اور چیخنے لگی، عورتوں نے جھانکا تو سمجھ گئی کہ اس کی حالت کچھ اور ہو رہی ہے. ایک جگہ آتا ہے وہ بھاگی اور ایک گھر میں داخل ہو گئی یا گلی میں ہی، اس سے تکلیف شروع ہو گئی اور عورتیں چادریں لائیں اور اس پہ کو لپیٹ لیا، پھر گھر لے گئی یا وہیں پہ بچے کی ولادت ہوئی، اور بچہ جو تھا اس نے دو مرتبہ چیخا اور پھر مر گیا. اس حالت میں عورتوں نے اسے چھپا دی اور سیدنا عمر رضی اللہ ان کے پاس پولیس والے چلے گئے، ان کا حضرت اس طرح گئے تھے کہ یہ ہوا ہے، اور اس عورت کو اس طرح اٹھا کر لے گئے ہیں اور بچے کی ولادت ہوئی ہے اور وہ دو مرتبہ چیخا ہے. یہ ہے ایف آئی آر، یہ ہے پہلی رپورٹ انہوں نے دی کہ حضرت یوں ہوا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اس پہ اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کون سی ایسی بات کر دی ہے. ایک بچے کا ضائع ہو جانا یہ ہے اللہ کی طرف سے جو رہنمائی کی جاتی ہے. امیر المومنین رات نہیں بسر کر سکے، شدید بے چینی، بار بار سوچتے رہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، اگر ایک بچہ مر گیا ہے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا. لیکن وہ ایمان، وہ اللہ کی ہدایت، وہ خدا کی طرف سے اپنی مخلوق پہ شفقت، اس نے رات بھر سونے نہ دیا، صبح شورا کے لیے بلایا سارے افراد کو، اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ حاضر تھے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور فرمایا کہ اس طرح ہو گیا ہے، تم بتاؤ میرا بھی کوئی قصور ہے؟ لوگوں نے کہا انت مؤدب امیر المومنین، آپ اپنی رعایا کی تربیت کرنے والے ہیں جیسے باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ نے ایک عورت کو تفتیش کے لیے بلایا تھا اور آپ کا حق بنتا تھا کہ اپنی رعایا میں ان کے حالات کو جانچیں، آپ نے جانچنا چاہا اور بچہ اس طرح اس کی ولادت ہو گئی اور مر گیا، آپ کا پوچھنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں کئی مواقع پر یہ عجیب بات تھی، عجیب بائی مانا کہ وہ خود بڑے مجتہد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتہاد کا درجہ جن لوگوں کو حاصل کرتا ہوتا تھا 10 سے بھی کم تھے، اجتہاد کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر، امیر المومنین سیدنا علی، عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ سارے مجتہد کے درجے میں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کے متعلق حکم دیا تھا کہ اس پہ سزا جاری کی جائے، اس عورت کی بہن روئی اور جا کے اس نے دیکھا، اس سے معاذ رضی اللہ عنہ مل گئے، معاذ 37 سال کی عمر میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا تھا کہ معاذ واللہ انی لاحب، اللہ کی قسم معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے، ہاتھ پکڑ لیا تھا ان کا، اس نے کہا معاذ میری بہن کو سزا ہو رہی ہے، امیر المومنین دے رہے ہیں، بچاؤ کچھ کرو، ان کا چلو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ عورت امید سے ہے، ابتدائی دن ایسے، اسے کہا آپ نے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین، کہ آپ نے اس عورت کے متعلق یہ فرمایا؟ فرمایا ہاں، گواہوں نے ثابت کر دیا ہے اس کے جرم کو اور میں نے یہ سزا دی ہے۔ ان کا امیر المومنین اس عورت پہ تو آپ کو اختیار ہے، سزا دے دیں، اور وہ جو بچہ پیٹ میں ہی ختم ہو جائے گا اس پہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ چپ ہو گئے، زمین کو دیکھتے رہے، پھر سر اٹھایا اور فرمایا اللہ کی قسم عورتیں عاجز ہو گئیں، معاذ جیسا ذہین بچہ جنم دینے میں، معاذ تم نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ اتنے حساس لوگ تھے، اور وہ اپنے فتووں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے کہ علی کہاں ہے، ابو الحسن کہاں ہے، اور فرماتے تھے ابو الحسن آپ فتویٰ دیں، حتیٰ کہ ایسے مواقع آئے جب حضرت عمر رضی اللہ اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا علی تم نہ ہوتے تو میں تو ختم ہو جاتا۔ سب نے رائے دی، ان کا امیر المومنین بچے کی اس ولادت یہ وہ، اس میں آپ کا کیا اثر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا اور کہا ابو الحسن علی آپ کے یہ آپ کا کیا بات؟ ان کا امیر المومنین اگر انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی رائے اور اجتہاد اور سوچ اور فکر کا، تو ان کی فکر صحیح نہیں ہے، اور اگر اس لیے کہا ہے کہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ خراب حرکت کی۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی ہیبت کتنی ہے لوگوں میں۔ وہ جو حمل ساکت ہو گیا اور وہ جو بچے کی ولادت ہوئی اور اس عورت پہ جو خوف طاری ہو گیا تھا، وہ آپ کی وجہ سے۔ انہیں صاف کہا امیر المومنین اس بچے کی دیت آپ پر لازم ہے، آپ نے جان بوجھ کے وہ قتل نہیں کیا، لیکن وہ جو قتل ہوا ہے نا، اس بچے کی دیت آپ ادا کریں گے، خون بہا اس کا ادا کریں گے، اس بچے کی خون کی قیمت آپ دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک جیسے اردو میں کہتے ہیں کرنٹ لگ گیا، آدھے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا علی کیا فتویٰ دیتے ہو، میرا کیا قصور ہے؟ ان کا نہیں حضرت، فتویٰ اسی بات پہ، وہ جانتے تھے اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ۔ خاموش ہو گئے، پھر دیر بعد فرمایا علی جو آپ نے کہا ہے میں اسی پہ عمل کروں گا. اللہ کے ہاں پیشی بہت سخت چیز ہے. اور کہا میرے پاس کوئی پیسہ ہے ہی نہیں, کوئی سیونگ ہے ہی نہیں, میں اس بچے کے خون کی قیمت ادا کروں تو کہاں سے کروں. اور پھر کہا قریش کو بلاؤ. قریش قبیلے کے بڑے بڑے لوگ آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری وراثت ہو تو تمہیں میں تقسیم ہوگی نا, باہر تو نہیں جائے گی. اس لیے تمہارے بھائی تمہارے دوست سے ایک بات غیر ارادی بغیر کسی مقصد کے ہو گئی ہے, اب مہربانی کرو اور یہ پیسہ تم ہی ادا کرو. بچے کے خون کی اتنی قیمت بنتی ہے, یہ قیمت تمہارے ذمے پڑتی ہے. ہر کوئی تقسیم کرے جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے, جس جس کے کام میں جتنے پیسے حصے میں آتے ہیں وہ ادا. ایک جگہ آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا, میرا مکان بیچو اور یہ پیسے بیت المال میں جمع کراؤ, اس عورت کے ورثہ کو بلاؤ. وہ مکان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جہاں اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, اس کے سامنے ہی تھا یا اس کے پہلو میں تھا ایک جگہ. وہ پھر خرید لیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے, پھر ان سے بھی آگے کسی اور نے خرید لیا تھا. پیسے لائے گئے اور تقسیم کیے گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا. امیر المومنین بس یہ ہے انصاف جس کا تقاضا اللہ ہم سے کرتا. اسی جو سانحہ پیش آیا ہے اسلام آباد, ہمیں اس کے شرعی پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری حکومتوں پر کیا لازم آتا ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بچہ جو ایک دو مہینے کا ہو اور ماں کے بوجھ سے دب کے مر جائے, مثلا ماں دودھ پلا رہی تھی سو گئی اور اس کے پہلو کے بوجھ سے دب کے بچہ اس کے پہلو میں مر گیا, شریعت کہتی ہے کہ اس بچے کی دیت 100 اونٹ ادا کی جائے گی. 100 اونٹ تقریباً 1.5 کلو چاندی اتنی ادا کی جائے گی, اور ماں اپنے بچے کی وراثت سے محروم رہے گی. کیونکہ جب وراثت کا حساب ہوگا کہ اس بچے کا کوئی حصہ اس کی باپ کی پراپرٹی میں بنتا تھا تو ماں کا حصہ نکال دیا جائے گا, کیونکہ قتل وراثت سے محروم کر دیتا ہے. دین کا بدل لینا وراثت سے محرومی ہو جاتی ہے, ہجرت وراثت سے محرومی ہو جاتی ہے. باپ اور بیٹے میں قتل ہو جائے وراثت سے معلوم ہی ہو جاتی. اس لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ 1.5 کلو سے بھی زیادہ چاندی ادا کرے. ہم اس مسئلے کو دیکھتے رہے تاکہ ہم حکومت میں جو بھی اس کا ذمہ دار ہو شاید کسی تک آواز پہنچے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیں. اللہ آپ کو آخرت میں بھی اجر دے گا, اور آپ اگر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور وہ جو بھی بچے ہیں ان کے ورثہ تک رقم پہنچ جاتی ہے, اللہ اس جہان میں بھی عزت دے گا, آپ خدا کے دین کے قائم کرنے والے بن جائیں گے. یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ ایک بچے کو اگر 2 کروڑ کے قریب ملے گا, اس کی ماں کو اس کے باپ کو 1.8 کروڑ 90 لاکھ جو چاندی کا ریٹ ہے اس کے مطابق انہیں بلائیے, انہیں کہیے یہ ارادتاً غلطی نہیں ہوئی, ہمارا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے, اس میں صرف وہ محروم ہوگا جو بچہ ختم ہو گیا اور اس کے ختم ہونے میں اسی کے کسی عزیز ماموں چچا بھائی کوئی بھی اس ہسپتال میں کام کرتا تھا اور اس کی غفلت سے اس کا بھانجا اس کا بھتیجا کوئی ختم ہو گیا تو اس کو تو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا, لیکن اس بچے کی جو شرن دیت خون بہا بنتا ہے وہ تقریباً 1.9 کروڑ بنتا ہے. آپ انہیں بلائیں, ان کے ورثہ کو بلائیں, 14 ہے نا یہ سارا, جا کر 30 کروڑ تک معاملہ بنے گا. اس 30 کروڑ روپے کو بچوں کو ادا کریں. جس کا شرعی حل آپ 50 لاکھ دے کے بھی اللہ کے ہاں پکڑے جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا نے قانون مقرر کیے ہیں. وہ جو 2 کروڑ اس کے والد یا والدہ کو ملے گا, یقین مانو اس میں پھر برکت دیکھو کتنی ہوگی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ اللہ کے قانون کو اگر نافذ کریں گے تو 40 دن تک خدا کی برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی. تو آپ دے دیں 2 کروڑ روپیہ ہر بچے کو, جو اس کی شرن حصہ بنتا ہے, آپ اپنی جان چھڑا دیں. اس پہ کوئی اعتراض نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ نے اس بچے کا حق رکھا تھا. 28-30 کروڑ روپیہ حکومت کے نزدیک چیز ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ادھر 50 لاکھ آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں, آپ نہیں دے سکتے, 10 روپے نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قیمت مسلمانوں کے خزانے سے ادا کی جائے گی نا, اس ملک کے خزانے سے ادا کی جائے گی. اس ملک کے خزانے میں ہمارا خون ہے, ہمارا پسینہ ہے, ہمارے پہ لگائے گئے دونوں طرح کے ٹیکس ہیں. ماچس آپ کو 1 روپے میں پڑتی ہے, آپ ہمیں 3 روپے دینے کا کہتے ہیں, ہم 3 روپے دے دیتے ہیں, وہ 2 روپے جو ٹیکس ہم سے وصول کیا گیا ہے. اسی سے جا کر سارا پھر ملک چلتا ہے. تو جناب والا اس میں سے تو آپ 10 روپے بھی نہیں دے سکتے, اس لیے کہ وہ آپ کے پاس امانت ہے. اس میں سے نکال کے 30 کروڑ ان بچوں کو دے جو اللہ نے ان کا حق رکھا. اس لیے ہم شرعی مسائل پر غور نہیں کرتے. اور یہ ممبر اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحیح راہ بتائی جائے, یہ ممبر اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے, یہ ممبر اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی جہنم سے بچیں اور آپ تک صحیح چیز پہنچا دیں. آپ اسے کسی کی بھی اپروچ کسی درجے کے افسر تک ہے, انہیں کہیں سارے یہ فیصلہ اتنا سبس تبدیل کرنا ہے, 50 لاکھ دینے کی بجائے 2-2 کروڑ ہر ایک کی ماں یا باپ کو دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا جرم ثابت ہو جائے ان کو 2 سزائیں دینی. آ جائے گی رپورٹ انکوائری, تب اللہ کا قانون پورا ہو جائے. 2 چیزیں, ایک انسانوں کا حق ہے, ایک اللہ کا حق. انسانوں کا حق یہ ہے کہ آپ حکومت کا قانون جو بھی ہے اس پہ نافذ کیجئے, انہیں سزا دیجئے, پھر غفلت آئندہ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ آدمی جس پہ جرم ثابت ہو جائے اور وہ مانے اندر سے, چاہے ظاہر میں کچھ بھی ہو, 2 مہینے کے مسلسل روزے اسے رکھنے چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو قتل انسان سے ہو جائے اور اس کا ارادہ نہ ہو, شاہرین متتابعین توبتا من اللہ, لوگوں پھر اس آدمی کو چاہیے کہ 2 مہینے مسلسل 60 دن اللہ کے لیے روزہ رکھے تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے. عورت ہے, 2 مہینے روزے رکھے, وہ 60 دن پورے کرے گی ان دنوں کو نکال کے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکے. مرد ہے, یکم کسی بھی چاند کے مہینے سے شروع کر کے 2 مہینے پورے کر لے گا, 60 ہوں یا 58 ہوں یا 59 ہوں, جتنے چاند نظر آ چکا تھا, درمیان میں روزے شروع کر دیے تھے, کوئی حرج نہیں. اب اسے 60 دن کاؤنٹنگ کے ساتھ پورے کرنے ہیں. اللہ کہتا ہے شاہرین متتابعین توبتا من اللہ, لوگو 2 مہینے مسلسل روزے رکھو تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے. یہ 3 چیزیں نافذ کرنی چاہیے. ایک وہ اپنی ذات پہ کرے گا 2 مہینے کے مسلسل روزے, دوسرے حکومت کو چاہیے کہ سزا دے, اور تیسرے حکومت کی رعایا میں یہ جو بچے ہیں ان میں سے ہر ایک کی دیت ادا کی جائے کہ کتنے کروڑ روپے وہ بنتی ہے. حکومت کو چاہیے اللہ نے جو رہنمائی کی ہے یہ کرو یار, اللہ کا حکم نافذ کرو. یہ کوئی نہیں ہے کہ 50 لاکھ دے, آپ 3 کروڑ بھی دے دیں تو بھی ٹھیک نہیں. آپ کی اپنی رائے ہے نا. ٹھیک, حضرت رسالت بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم, تبرانی کی روایت میں آیا ہے, اللہ بلائے گا اور پوچھے گا کہ تم نے 101 کوڑے مارے تھے جبکہ میں نے 100 کا حکم دیا تھا, وہ کہے گا اللہ سوسائٹی اتنی خراب ہو گئی تھی کہ یہ تو مانتے ہی کسی کی نہیں تھے، میں نے ایک کوڑے کا اضافہ کیا. اللہ فرمائیں گے انت احکم بہم منی، تو میرے لوگوں کی نفسیات سے میری مخلوق کی مجھ سے زیادہ واقف تھا. میں نے 100 رکھے تھے تو آخر کوئی مصلحت ہوگی نا، تو مجھ سے بھی زیادہ عقل مند ہو گیا تھا. اور دوسرے کو بلایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا تم نے 99 کر دیے تھے، وہ کہے گا اللہ مجھے آخری کوڑے پہ ترس آ گیا. تو کہیں گے ارحم بہم منی، تم لوگوں کے لیے مجھ سے زیادہ مہربان اور شفیق ہو گئے تھے، میں رحمان ہوں، تم بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو رہا فی النار، اللہ فرمائیں گے دونوں حاکموں کو جہنم میں ڈال. اسی آپ 3 کروڑ بھی دے دیں نہ کرے، ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ آپ کو شریعت کا ایک مسئلہ بیان کر دیں. چاہیے کہ اس میں انکوائری کریں، ایک بار آپ یہ فیصلہ کر دیں، یاد رہے گا دنیا کو جب تک یہ ملک قائم ہے کہ لوگوں میں اللہ کا دین نافذ ہوا.